जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे,
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت, اور اس سلسلے کی انفرادیت, خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ اس سلسلہ خصوصی طور پر کاروباری مسائل کے حوالے سے, تجارتی مسائل کے حوالے سے, اور مالی معاملات, مالی لین دین جو ہے جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی صنعتی حوالہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی اشکال ہے, کوئی سوال قائم ہوتا ہے اور آپ فقہی طور پہ, شرعی طور پہ رہنمائی چاہتے ہیں, تو الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز ہوں گی, آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. نبی کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بڑے فضائل و برکات کتب احادیث میں آئے ہیں, چنانچہ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ, یعنی جو شخص روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی کال آ چکی ہیں, تو آپ کی کال ہی سے, آپ کے سوال ہی سے ابتدا کرتے ہیں اور پہلی کال سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل کال کے ساتھ, سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوں. جی,
اگر ہم کسی ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہوں اور وہاں پر شراب بھی بیچی جاتی ہو, کیونکہ ہم باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو یہاں شراب کی خرید و فروخت عام ہے, تو کیا ہمیں وہاں پر کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
ٹھیک,
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا کیا کام ہے ریسٹورینٹ میں.
جی,
ممکن ہے یہ وہاں پلمبر ہوں, الیکٹریشن ہوں, یا سیکیورٹی گارڈ ہوں, یا ایسی ان کی کوئی ڈیوٹی ہو جس کا تعلق شراب کی نقل و حمل سے نہ ہو. اگر ایسی ڈیوٹی ان کی ہے وہاں پر کہ شراب نہ اٹھاتے ہیں, نہ سروائیو کرتے ہیں, نہ لین دین کرتے ہیں کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر,
جی,
تو ان کی ڈیوٹی جائز ہوگی. لیکن براہ راست اگر ان کی انوالومنٹ ہے شراب کے تعلق سے تو پھر ایسی ڈیوٹی جائز نہیں ہوگی. تو یہ دو قسمیں بنتی ہیں, دو تفصیل میں نے بیان کر دی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا معاملہ حل کر لیں.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میرا سلسلہ احکام تجارت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو 6 مہینے آپ کو جو سیلری ہے وہ ہر مہینے پوری دی جائے گی, اور 6 مہینے کے بعد آپ کو بونس دیا جائے گا, کیا بونس لینا چاہیے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب 6 مہینے کے بعد بونس دیا جاتا ہے.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بڑا اچھا ادارہ ہے
جی
جس میں 6 مہینے بعد بونس بھی ملتا ہے.
جی,
ورنہ عام طور سے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان میں سال بعد ہی بونس ملتا ہے.
ایک بونس ملتا ہے پورے سال.
جی, بسا اوقات کوئی ایسی زیادہ سرگرمیاں رہیں, بہت زیادہ محنت طلب کام رہے, یا کمپنی کو کوئی خاص نفع پہنچا.
جی,
تو اس ایک سے زائد بونس بھی بعض کمپنیوں کے متعلق سنا ہے.
جی,
کہ وہ دے دیتی ہیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ بونس کا لینا جائز ہے یا نہیں.
جی
دیکھیں, بونس کا لینا تو جائز ہی ہوگا اگر آپ کا کام جائز ہے اس ادارے کے اندر جہاں آپ جاب کرتے ہیں. جب آپ کی جاب جائز ہے تو بونس بھی جائز ہے. لیکن سوال کا ایک رخ اور ہے, وہ رخ یہ ہے کہ کمپنی پر بونس دینا لازم ہے یا نہیں.
جی,
اور معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کمپنی نے اگریمنٹ کے اندر طے کیا ہے کہ جناب اتنی تنخواہ ہے اور بونس بھی ہوگا,
سال میں ایک بونس ہوگا یا دو ہوں گے,
سال میں ایک ہوگا یا دو ہوں گے, تو وہ گویا کہ سیلری ہی کا ایک حصہ ہے, سیلری کے ایک حصے کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے, اور کمپنی کو ایسی صورت میں دینا لازم ہوگا. بعض ادارے ایسے ہیں کہ اگر وہ اگریمنٹ میں یہ صراحت کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کوئی بونس نہیں ہوگا, تو ظاہر بات ہے اس کمپنی پر دینا لازم نہیں ہوگا. وہ پھر بھی اگر دے دیتی ہے تو پھر اس کی طرف سے ایک احسان اور ایک طرح سے تبرو قرار پائے گا, اس کی بھی گنجائش موجود ہے. لیکن جہاں ایگریمنٹ کے اندر طے ہوتا ہے وہاں دینا ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی, آپ کا بھی سوال کا جواب پورا ہوا. میرے پاس جو سوال تھا ایک, اور میں نے سوچا تھا کہ اس ہفتے آپ سے کروں گا, وہ یہ تھا لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے بعض اوقات, یعنی ایک تو یہ کہ پیسے ہی نہیں ہے ہاتھ میں, ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور پیسے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن دوسری صورت یہ ہے پیسے ہیں ہاتھ میں لیکن کسی کاروبار کی سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو ایسے افراد چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس ہم انویسٹ کر دیں پیسے. اب مارکیٹ میں دسیوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جان پہچان والوں میں, شناساؤں میں, کچھ تو جو ہے وہ گویا کہ سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈرا رہے ہوتے ہیں, بہرحال کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اب جب ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے موٹے موٹے اصول ہیں جس کو ہم اپنے پیشے نظر رکھیں تو وہ انویسٹمنٹ ہماری جائز ہو جائے گی, شریعت کے دائرے میں ہو جائے گی, غلطیوں سے ہم بچ جائیں گے؟
دیکھیں سب اصولوں کا ایک اصول میں دے دیتا ہوں.
ٹھیک,
کہ دونوں فریقین آئے.
جی,
دارالفتاء علیہ سنت.
ٹھیک ہے,
اور آ کر عرض کریں کہ جی ہم ایک اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک,
آپ ہمیں چند پوائنٹ بتا دیں.
ٹھیک ہے,
اس کے مطابق آپ معاہدہ بناتے ہیں.
صحیح,
اور وہ معاہدہ دوبارہ لا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں.
صحیح,
اس سے بڑھ کر سہولت کیا ہوگی؟
ٹھیک ہے, یعنی جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی, تو پہلے شرعی رہنمائی لے باقاعدہ آ کر.
معاملہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ایک لفظ ہے نا.
جی جی, کاروباری شروع کر رہا ہوں تو
انویسٹمنٹ ایک لفظ ہے.
جی جی,
لیکن پوری دنیا انویسٹمنٹ پہ چل رہی ہے.
صحیح,
اتنی وسعت ہے, اتنی وسعت ہے اس معاملے کے اندر کہ کہیں جو ہے وہ سامنے والا بھی پیسے ملا رہا ہوگا, کہیں نہیں ملا رہا ہوگا, کہیں قبضے کے مسائل آئیں گے, کہیں جو ہے وہ ملکیت کے مسائل آئیں گے, کہیں نفع کی تقسیم پر جھگڑا ہوگا, کہیں جو ہے وہ نفع کس تناسب سے تقسیم کرنا ہے, یہ سوالات ہوں گے.
ٹھیک,
سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آ کے سمجھ لیا جائے.
ٹھیک,
اپنے کام کا جو بھی آئیڈیا ہے.
ٹھیک,
وہ آئیڈیا بیان کر کے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں, جو بھی رہنمائی ملے کہ بھائی ان چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے.
ٹھیک,
اس کو سامنے رکھ کر آپ ایک تحریر تیار کریں.
ٹھیک ہے,
ایک اگریمنٹ تیار کریں اور اس اگریمنٹ کو آ کے دوبارہ دارالفتاء میں دکھا دیں کہ یہ اگریمنٹ ہم کرنے لگے ہیں, آپ بتائیں صحیح ہے یا نہیں ہے. دارالفتاء علیہ سنت میں کوئی فیس نہیں لی جاتی, کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو آپ جب کہیں گے دارالفتاء کے جو سروسز ہیں آپ کے لیے حاضر ہیں اور رہنمائی لے کر کام کریں. ایک طبقہ ہے جو کام کا جب اینڈ ہونے لگتا ہے نا
جی,
اور آپس کا جو تنازع ہوتا ہے اس کے حل کے لیے پھر دارالفتاء آتے ہیں, سال بعد, دو سال بعد, پانچ سال بعد, اور پھر اتنا کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں فوری جواب نہیں دیا جا رہا.
جی,
پھر آپ کا پانچ سالہ مسئلہ ہے.
ٹھیک,
اور اس پانچ سالہ مسئلے کے اندر کہاں کہاں اونٹ کس کس کروٹ بیٹھا ہے, اتنی تفصیل ہے کہ جیسے جیسے پرت اٹھاتے ہیں ایک نئی کہانی نکلتی ہے.
ٹھیک,
تو فیکٹری تو ہے نہیں کہ جناب سانچے میں مال ڈالا اور نکل گیا.
صحیح,
تو حقائق جب دیکھے جاتے ہیں تو تفصیل لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہے.
ٹھیک,
مشکلات بھی ہوتی ہیں. اب ایک مسئلہ آیا ہوتا ہمارے پاس.
جی,
تو اور وہ مسئلہ ایسا کہ عجیب و غریب کہ اس کے اندر ابتدا جو ہے وہ مداربت بن رہی ہے, پھر بعد میں شرکت شروع ہو گئی ہے, پھر اس کے بعد کچھ اور ہو گیا ہے, اس کے بعد کچھ اور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا,
کنڈیشن چینج ہوتی ہے.
کہانی یہ ہوتی ہے کہ جی ایک نے پیسے دینے تھے اس نے دیے نہیں, اس نے اپنے پیسے ملائے شروع کر دیا تو یہ شراکت تھوڑی ہوئی.
ٹھیک,
پھر بعد میں اس کے پیسے آئے. ٹھیک ہے, اس کے پیسے آئے تو اس نے بھی پیسے ملائے, ہم نے بھی ملائے, کام شروع کر دیا. بعد میں یہ چلا گیا, پھر واپس آ گیا, پھر چلا گیا, پھر واپس آ گیا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا. اب ان تمام مسائل کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب بتائیے شریر رہنمائی کیا ہوگی. خیر حل موجود ہے, ایسا نہیں گل نہیں ہے, لیکن پھر پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں.
صحیح,
شریعت مطالعہ کی تعلیمات تو اس لیے ہے نا کہ پیچیدگیاں پیدا ہی نہ ہوں, آپ سیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں.
صحیح,
کوئی پیچیدگی نہیں آئے گی.
ٹھیک,
لیکن آخر میں آنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں.
ٹھیک, یعنی ابتدان ہی جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لی جائے, اور بالخصوص اپنے جو بھی کام کی نوعیت ہے اس حوالے سے رہنمائی لے لی جائے, تو انشاءاللہ بچت کی صورت بھی رہے گی, مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگتار محمد شاہ رخ اتاری ہندوانی کابینہ بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت میں مہروز بھائی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جب مزدور کام کرتے ہیں تو دکاندار بول دیتا ہے مزدور سے کہ جھوٹ بول جانا, کوئی گراہک آئے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے یا فون پر کہہ دیجئے کہ یہاں نہیں ہے, تو مزدور پھر وہاں نوکری کر رہا ہے تو کہنا پڑتا ہے. تو ایسا مزدور کو کہنا کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دل میں تو میرے بھی کچھ آ رہا ہے لیکن مفتی صاحب ہی سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہی جواب دیں گے. جی مفتی صاحب,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی, ایک طے شدہ ضابطہ ہے. تو جھوٹ جھوٹ ہے, آپ خود بولیں, کسی کے کہنے پہ بولیں, سیٹ صاحب کے کہنے پہ بولیں, جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے. زندگی میں مشکل مراحل یہی ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی مجھے ملا,
جی
کافی پرانی بات ہے, تو اس نے کہا کہ کئی کام میرے ذہن میں تھے اور اس ٹائم امیر اہل سنت اپنا جو ملاقات کی جگہ ہوتی تھی,
جی
اس کا میں نے کہ سین کے قریب
جامع المدینہ کی عمارت کے
نیچے یہاں ملاقات فرماتے تھے, تو کہا کہ میرا شروع کرنے کا تھا اخبار کی تقسیم.
ٹھیک,
میں نے آ کے امیر سنت سے عرض کیا اور مشورہ کیا کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا اس میں قرآن آیات ہوتی ہیں, اس کو پھینکنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو کہا کہ میں اس فیلڈ میں جانے سے بچ گیا, یعنی میں ایک بے ادبی کا مرتکب ہوتا. اور یہ ہوتا ہے اخبار والے آتے ہیں اور ٹھگا کر کے پھینک کے چلے جاتے ہیں,
ان کو اتنی پریکٹس ہوتی ہے دوسری تیسری منزل پہ بھی پھینک دیتے ہیں.
صحیح ہے, اب قرآن آیات بھی ہوتی ہے اس کے اندر.
جی بالکل ہوتی ہے.
تو قوت فیصلہ ہوتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے, یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے, اس کے محرکات ہوتے ہیں.
ٹھیک,
اب یا تو یہ ہے کہ سیٹ صاحب کو بول دیں کہ بھائی یہ کام اس سے نہیں ہوگا.
ٹھیک,
آپ کے یہ کام ہے, آپ جتنا چاہیں مجھ سے کروائیں.
ٹھیک,
میرا یہ ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر یہ کام میں کروں گا, لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو یہ جو قوت ارادہ ہوتی ہے نا, یہی انسان کی بہت بڑی قوت ہوتی ہے.
ٹھیک,
اور یہ کمزور ہونے سے بہت سارے معاملات کمزور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے مداہنت. اب مداہنت اگر میں خلاصے کے اعتبار سے بیان کروں کہ کیا ہوتی ہے, کہ جو ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے, سب چلتا ہے, نہ حلال و حرام کی تمیز, نہ اچھے برے کی تمیز, نہ کسی اور چیز کی تمیز. تو جب مداہنت آ جاتی ہے تو انسان جو ہے اس کے دل سے حیا بھی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ ویسے کام کر رہا ہوتا ہے, پھر جو ایک قوت ایمانی ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو اس طرح کا جو اسٹیپ وہی لے گا جس کی قوت ایمانی مضبوط ہوگی.
ٹھیک, مداہنت سے بچا ہوا,
مداہنت سے بچے گا وہ. تو گناہ سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اور وہ بچنا یہ نہیں ہے, کیونکہ گناہ کے سے بچنے میں اصل میں نفس کی کاٹ ہے.
ٹھیک,
خواہشات کی پیروی کو چھوڑنا ہے. اب بندہ سوچے کہ نہیں جی ذرا ماحول عجیب سا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا کہ سیٹ بولے کہ اگلے دن ڈیوٹی نوکری سے فارغ ہو, ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. اور اگر کتنے ایسے شعبے ہیں جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی.
جی بعض جگہ ممکن ہے,
اس طرح کے لوگ سوالات پوچھتے ہیں.
جی
کہ جی خاص طور بیرون ملک میں پوچھتے ہیں کہ یہاں مسائل ایسے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو جناب ایسی ڈیوٹی کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ جو ایک فرض ہے اس سے روکتی ہو؟ تو یہاں بندے کے سامنے چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور کس طرف وہ چلتا ہے. اب وہ جہاں چلے گا اس کا جو ہے وہ کیا کرایا خود ہی بھگتے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی غلط کرے اور صحیح نتیجہ پائے. اگر غلط کرے گا تو غلط نتیجہ پائے گا.
ٹھیک ہے, مطلب ویسے مارکیٹ میں ایک چیز دیکھی وہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ عرض کر دوں ان کی جو ترغیب بھی ہو جائے گی کہ مارکیٹ میں دیکھا کہ جو دو چار امپلائیز ہیں نا اور ایک آدھ یا دو اس میں سے ایسے جو جھوٹ نہیں بولتے اور نمازی ہیں اس طرح کا مذہبی ایک ذہن ہے ان کا, اور انہوں نے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم آپ کا یہ کام نہیں کریں گے, جو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اسے بتا دے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا باقی جو ڈیوٹی آپ بولو میں کروں گا, تو پھر وہ سیٹ ہو یا کوئی بھی ہو پھر وہ اس سے بولتا بھی نہیں ہے, پھر وہ دوسرا بندہ ڈھونڈتا ہے کہ جو یہ کام کر دے گا. تو بھارت وہ ڈھونڈنا بھی نہیں چاہیے اسے, وہ کروانا ایک الگ میٹر ہے جو بھی اس کا شریعت کا حکم, لیکن یہ بچ جاتا ہے یہ جب بولے گا تو پھر یہ بچ جاتا ہے.
اصل میں یہ معاملہ بڑا نازک ہے
جی,
یعنی یہ ٹاپک اتنا یوں سمجھے کہ ہاٹ ٹاپک ہے
جی,
کہ ہزاروں مسلمان اس مسئلے میں اذیت کا شکار ہے
جی.
سیٹ صاحب نے بولنا ہے کہ تم نے جو ہے نا جعلی کھاتے بنانے ہیں
جی,
سیٹھ صاحب نے بولنا ہے کہ جناب تم نے جعلی انوائسز بنانی ہے, سیٹھ صاحب نے بولنا ہے کہ تم نے جناب ٹیکس کے یہ معاملہ چھپانے ہیں, سیٹھ صاحب نے بولنا ہے کہ پارٹی کو جا کے یوں کرنا ہے یوں بولنا ہے یوں کرنا ہے, پھر یہ معاملہ ترقی پاتے جاتے ہیں, دھوکے دہی کی صورتیں بنتی ہیں, پتہ ہے کہ جناب یہ چیز ہے اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے, ایسا جناب گاہک کو بلا پسلا کر تیار کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے, وارنٹی تک بازو کا ظاہر کر دی جاتی ہے, گاہک آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو یوں سیٹھ صاحب کے کہنے پر لوگ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. ذہنی دباؤ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل مضبوط کریں, اور جو اچھائی ہے اس کی اہمیت آپ کے مد نظر ہونی چاہیے, برائی کی جو مذمت ہے وہ آپ کے مد نظر ہونی چاہیے, اسی تناظر میں آپ فیصلہ کر پائیں گے اور قوت ایمانی اسی وقت پیدا ہو پائے گی. اچھا قوت ایمانی جو ہے اس کے لیے صحبت بڑی ضروری ہے,
یعنی انوائرمنٹ
صحبت کی مختلف اقسام ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو نمازیں پڑھتا ہے مکمل طریقے سے, دینی کتب کا مطالعہ کرتا ہے, اس مطالعے کی برکت سے اس کی قوت ایمانی مضبوط ہے, یعنی اس کی جو صحبت ہے کتابوں میں گزر رہی ہے, نیک اجتماعات میں شریک ہوتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, تو قوت ایمانی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سے لوگ ہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا لیکن جب سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوئے, بیانات سنے, اور ان اجتماعات میں جو بیانات ہیں وہ تنوع کے ساتھ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ بھائی ہر سال ایک ہی موضوع ریپیٹ ہو رہا ہے, ہر ہفتے ایک نئے سے نیا موضوع نیا سے نیا مواد جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کتنے سے لوگ ہیں جو آتے ہیں سنتے ہیں پلٹتے ہیں
جی.
تو اصل میں جو صحبت ہے وہ بڑی ہی اہم چیز ہے. اور ہم نے اگر ہم قدیم زمانے کی طرف نظر کریں
جی,
تو لوگ بزرگان دین کی صحبت میں آتے تھے اور بدلتے تھے.
ٹھیک ہے,
تو صحبت میں آ کے ایک ماحول چینج ہوتا ہے.
صحیح,
بندہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کبھی نہیں کر سکوں گا, لیکن اس کے بعد وہ کام فوراً ہو جاتا ہے, وہ اسٹیپ لیتا ہے,
ٹھیک,
وہ اسٹینڈ لیتا ہے, اور اس کی جو قوت ایمانی ہے وہ بیدار ہوتی ہے,
حوصلہ بھی بڑھتا.
جی
ٹھیک ہے, کافی تفصیلی جو ہے مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا, اور یہ صرف شاہ رخ بھائی آپ کے لیے نہیں, دیگر بھی جو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بھی اس قسم کے افراد ہیں, اس قسم کے معاملات میں وہ بھی ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں.
حضور میرا نام منور اتاری ہے اور میں پنجاب پولیس سے تعلق رکھتا ہوں. پرندے پالنا, طوطے اور کبوتر وغیرہ فینسی جو ہوتے ہیں یہ میرا شوق بھی ہے, اور جب ان کی بریڈ یعنی ان کے بچے وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ بیچ بھی دیتا ہوں. اس میں جب میں اپنے زندہ یا جوڑے بیچتا ہوں کسی کو گاہک کو دکھاتا ہوں تو کیا یہ اس کو بتاؤں کہ نرم فالٹ ہے, یا بعض اوقات پرندے میں جو مادی ہوتی ہے اس میں فالٹ ہوتا ہے کہ وہ انڈے تو دیتی ہے اور بیٹھتی بھی ہے لیکن بچوں کو پالتی نہیں ہے, فیڈ صحیح طریقے سے نہیں کراتی ہے, تو آپ کو جب بیچوں گا تو یہ کیا بتانا میرے لیے ضروری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مطلب اگر میں نہ بتاؤں تو اس میں یہ کہ اپنے پرندے کا عیب چھپانا، اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ کو بتائی جائیں تو ممکن ہے کہ وہ وہم کرے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پرندہ میرے پاس نہیں چل رہا ہوتا یا میرے پاس وہ پرندہ انڈے بچے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، نکال رہا ہوتا ہے، تو دوسرے پرندے کے بعد جسے میں سیل کروں گا وہاں جا کے وہ ماحول کی تبدیلی، جگہ کی تبدیلی، کیج کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مطلب بریڈ صحیح نہیں کرتا. اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ بیچتے وقت گاہ کو یہ ساری باتیں بتانی اپنے پرندے کا عیب بتانے کے زمرے میں آئیں گی، یا بتائی جائے نہ بتائی جائے.
چلیں ٹھیک ہے جی منور بھائی، آپ کے سوال کا سوال ہو گیا اور اچھے خاصا جو ہے آپ کا تجربہ بھی مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچا ہے. جی مفتی صاحب
کافی تفصیل سے انہوں نے اپنے معاملے کو بریف،
ریئل سوال ہے
جی. دیکھیں پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے،
ٹھیک،
انہیں پالنا بھی جائز ہے،
ٹھیک،
لیکن پالنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دانے پانی کا بھرپور خیال رکھا جائے،
ٹھیک،
کیونکہ بعض اوقات کیا ہے کہ لوگ گھروں میں خاص طور پر پالتے ہیں،
ٹھیک،
تو اب کیما کے میں جاری ہے پرندوں کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا،
ٹھیک،
تو یوں غفلت کے مواقع ہوتے ہیں،
ٹھیک،
تو خاص احتیاط کی جائے کہ دانہ پانی کا خیال رکھا جائے.
جی
اب آتے ہیں ان کے سوالات کی طرف.
جی
ان کا سوال یہ تھا کہ جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں کہ یوں کوتاہیاں آتی ہیں ان معاملات کے اندر، کیا اس کا گاہک پر بتانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟
جی
دیکھیں اصول یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے قیمتوں میں فرق آتا ہے ان چیزوں کا شمار عیب میں کیا جاتا ہے، یعنی قیمتیں کم ہوتی ہیں جن اسباب کی وجہ سے ان چیزوں کا شمار عیب میں کیا جاتا ہے، اور بیچنے والے کے لیے عیب نہ چھپانا ضروری ہے. اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ کر بیچا جائے کہ یہ پرندے ہیں آپ کے سامنے ہیں، مطلب کہ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہوں گے بیمار تو نہیں ہے،
جی
تو بیماری کی اشارات کر دے کہ بیمار نہیں ہے، باقی آپ کے سامنے ہیں. تو اگر یوں ان کے عیوب سے برات ظاہر کر دی جائے کہ اس کے بعد جیسے بھی ہیں یہ آپ کے نصیب ہیں، آپ خرید لیں انہیں، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عیب چھپائے ہیں، کیونکہ آپ نے ان عیوب کے متعلق اپنی برات ظاہر کر دی ہے، یعنی آپ بری ہو گئے. اب جیسے بھی ہیں آپ خود دیکھ کر فیصلہ کر لے کر جائیں،
ٹھیک،
میں نے ظاہر ان کا دکھا دیا ہے،
ٹھیک،
تو یہ ایک آپشن ہوتا ہے. اگر یہ آپشن آپ استعمال کریں تو یہ محتاط طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار پر چلنے کی بنیاد پر جو آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کی باریکی میں جانے کے بجائے یہ طریقہ آپ اختیار کر لیں، کیونکہ اب باریکی میں جائیں گے تو بات چیت سے جیسا انہوں نے خود بیان کیا
جی
کہ ایک پرندہ جو ہے نا وہ ماحول کی وجہ سے انڈے نہیں دے رہا ہوتا،
جی کسی ایک جگہ پہ نہیں چل رہا ہوتا،
دیکھیں ماحول چینج ہوتا ہے تو انڈے دینا شروع کر دیتا
جی
ہے. اور پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ بریڈ کے لیے ہی جانور لے کے جاتا ہے،
جی
بعض لوگ ایک جگہ لے جاتے ہیں شوقیہ گھروں میں رکھنے کے لیے،
جی
ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان کی افزائش ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لے کے جاتا ہے دانا پانی خرچ کرتا ہے،
جی
خواہش تو اس کی ہوتی ہے،
ٹھیک،
ان میں افزائش ہو،
جی
تو برات بیان کر کے پھر آپ یہ معاملہ کر لیا کریں.
ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے.
محمد عثمان اتاری شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ گروی کے مکان کا کاروبار کرنا کیسا؟ گروی کے مکان کے کاروبار کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ کرایہ دار سے 2 لاکھ روپے لے کر 2 سال کے لیے مکان کرایہ دار کو دے دیا جاتا ہے، اور 2 سال تک کرایہ دار سے کرایہ نہیں لیا جاتا. 2 سال گزرنے کے بعد 2 لاکھ روپے واپس کر کے کرایہ دار سے مکان خالی کروا دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی، ایسا لگتا ہے بہت بڑا کاروبار بن گیا پنجاب کا.
یہ جو کام ہے خالصتاً سودی کام ہے، جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ قرضہ ہے، اس لیے آپ واپس لے رہے ہیں، اور اس قرضے کی بنیاد پر آپ نے ایک مکان لیا ہے، اس مکان کو آپ کرائے پہ چلائیں گے یا اس میں خود رہائش اختیار کریں گے یا اس کو گودام بنائیں گے یا کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا،
ٹھیک ہے.
تو گروی کی جگہ سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے، اور قرضہ دے کے کوئی چیز لینا اور اس سے نفع اٹھانا یہ سودی طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار سے بچنا اشد ضروری ہے. اور اب تک مثال کے طور پہ انہوں نے فائدہ اٹھایا صرف تو توبہ کریں گے. اگر وہ مکان کرایہ پر چلایا اس سے آمدنی حاصل کی تو وہ آمدنی مل کے خبیث ہے. ایسی آمدنی کو ثواب کی نیت کیے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے.
ٹھیک. مجھ سے یہ جو صورت آئی ابھی سوال میں, اس میں تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے لے کر اور گروی رکھ لیا گویا کہ, اور وہ اس کا کرایہ نہیں لیا. یہ اسی سوال کی ہے کہ یہ آگے ایکسٹینشن بنی ہے جو پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ جنہوں کرایہ کم کر رہے تھے اور یوں کر رہے تھے.
دو صورتیں پائی جاتی ہیں مارکیٹ میں.
جی
اب 2 لاکھ بھی انہوں نے مثال اور مثال کے طور پر بیان کیا ہے.
جی
رقم اگر زیادہ ہو جاتی ہے نا
جی
تو کرایہ بالکل مائنس ہو جاتا ہے.
جی
زیرو
جی
کرایہ ہوتا ہے.
جی
اگر رقم
کچھ کم ہے,
مطلب کہ بیانے کی جتنی رقم ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے.
جی
مثال کے طور پر بیانے کی رقم لوگ رکھواتے ہیں 25,000 روپے, 50,000 روپے, 1 لاکھ روپے,
ٹھیک ہے,
تو یہ ہوگی 5 لاکھ روپے,
ٹھیک ہے,
پھر کرایہ کم کر دیں گے.
ٹھیک ہے.
اگر یہ رقم ہو جائے 15 لاکھ روپے, تو کرایہ بالکل ختم کر دیں گے.
جی
تو یہ اسی کی ہی ایک
تو اسی کی ہی ایک صورت آگے چل کے پڑی. اگلی کال دیجیے.
عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک جو آج کل کاروبار ہوتا ہے یہ آن لائن شاپنگ کا ہم لوگ کرتے ہیں, تو اس کو ایز اے کاروبار کرنا ہو تو ہم کر سکتے ہیں کیا؟
ٹھیک ہے جی, عرض کرتے ہیں. مطلب آن لائن شاپنگ اور ٹریڈنگ.
دیکھیں آن لائن ٹریڈنگ جو ہے ایک ٹریڈنگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تجارت کے جو بیسک اصول و ضوابط ہیں وہ ایک ہی ہیں.
ٹھیک.
آن لائن ٹریڈنگ کے لیے بھی ایک ہی ہیں.
ٹھیک.
آمنے سامنے اس کے لیے بھی ایک ہی ہیں.
صحیح.
تو ان اصول و ضوابط کو ہر جگہ اپلائی کیا جائے گا.
ٹھیک.
اب بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹریڈنگ کس سطح پہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری نوعیت ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پیج ہے آن لائن کا.
جی
آن لائن مارکیٹنگ کا پیج ہے.
ٹھیک.
چائنا کی ایک کمپنی ہے, اس کا یہ پیج ہے, اور کاروباری حضرات جو ہے وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں.
ٹھیک.
اب وہ کیا ہے کہ پیج ہے ایک آئی ٹی کمپنی کا.
ٹھیک ہے.
اور اس پیج پر مختلف انواع لوگوں نے اپنے پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
ابھی آئی ٹی کمپنی جو ہے ان کے پروڈکٹس کی تشہیر کر رہی ہوتی
ہے,
لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اس کی خود بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی چیزیں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے. پاکستان میں اس طرح جو پیج چل رہے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی تشہیر بھی کر رہی ہوتی ہے.
ٹھیک.
ایک تو یہ صورت ہو گئی. دوسرا یہ کہ اپنی کمپنی کی ہی ایک ویب پیج بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے کام کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی اس کمپنیز اور گاہک کو ملوانے کا کام کرتے ہیں. تو آن لائن ٹریڈنگ تو ایک لفظ ہے نا.
جی.
اس پوری فیلڈ کے اندر ان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے.
یہ کمیشن ایجنٹ ہیں, یہ خریدنے والے ہیں, یہ بیچنے والے ہیں, یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے؟
جی
اپنی پوزیشن جب تک بیان نہیں کریں گے تو جو یعنی متعین جواب ہے وہ دینا مشکل ہے.
ٹھیک.
تو کاروبار کی بیسک ایک ہی ہے. کاروبار کی بیسک آپ کو سیکھنا ہوں گی. تجارت کورس ہمارے یہاں ہوا تھا تو تجارت کورس تعلق تار سنت کی اپلیکیشن میں بھی موجود ہے. تجارت کورس میں جا کے آپ اس کے جو لیکچرز ہیں ان کو سنیے. اللہ نے چاہا تو بہت ہی مفید معلومات آپ کو وہاں سے سیکھنے کو ملیں گی.
ٹھیک. احکام تجارت EP 91 جو ہے وہ بھی ہماری اسی سے ریلیٹڈ تھی.
اچھا.
یہ مجھے یاد ہے. تو وہ بھی اگر دیکھ لیں ہماری ویب سائٹ وغیرہ سے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے. اگلی کال دیجیے.
میں لاہور سے بول رہا ہوں, بدامزار سے, محمد الیاس میرا نام. کسی کے ساتھ کام کرنا, ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ دو, ہم نے یہ مال خریدنا ہے. یہ مال خریدنا تو اس میں ہم دونوں کی پارٹنرشپ ہے کہ کوئی پیس ہے, جیسے کوئی شرٹ کے پیس ہے یا کوئی پینٹ ہے یا کوئی شرٹ ہے, تو وہ اس میں ایک پیس میں 80 روپے بچیں گے, وہ پیس میں آدھے تمہارے ہوں گے آدھے ہمارے, تو کچھ پیسے وہ ڈالے گا, 2-2.5 لاکھ وہ ڈالے گا, بیچ میں کوئی 5 لاکھ میں ڈالوں گا, تو ہم پارٹنرشپ کریں گے. یہ کس جملے میں آتا ہے؟
ٹھیک ہے جی. آپ نے سوال یہ کیا کہ کوئی شخص ہے جو کاروبار کرتا ہے آلریڈی, تو شرٹ پیس ہیں اور ان کی آخری بات سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 7.5-8 لاکھ روپے کے وہ مالیت کے ہیں, لیکن اس شخص کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہیں, تو باقی جو پیسے ہیں کم و بیش 5 لاکھ روپے وہ یہ ڈالیں گے اور یہ پارٹنرشپ ہو جائے گی اور فی شرٹ کے حساب سے جو بھی نفع ہوگا.
شرٹ کہاں ہے؟
شرٹ کا ہے, شرٹ پیس.
شرٹ کہاں ہے؟
شرٹ کہاں ہے یہ تو انہوں نے بتایا کہ شرٹ نہیں خرید.
اگر تو ایسا ہے کہ اس شخص کو جس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہیں
جی,
اس کو وہ خریدنی ہے
جی,
تو بہت آسان مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے,
وہ اپنے پیسے ملائے یا اپنے پیسے ملائے,
ٹھیک ہے,
دونوں پیسے مل گئے
جی.
اب ان دونوں پیسوں سے ایک کاروبار کریں گے,
ٹھیک ہے.
وہ کاروبار ایک ڈیل پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
ضروری نہیں کہ وہ کاروبار سالوں سال چلے گا,
ٹھیک ہے,
ایک ڈیل کے لیے بھی شراکت ہو سکتی.
سمجھ میں یہ آ رہا ہے, ایک ڈیل ہے.
تو دونوں پیسے ملا کر
جی
یہ طے کر لیں کہ نفع کس کا کتنا ہوگا,
ٹھیک ہے,
اور یہ طے تناسب میں کریں,
پرسنٹیج
میں,
ٹھیک,
فگر میں نہ کریں.
ٹھیک, ابھی انہوں نے یہی بولا کہ 80 روپے ہوگا تو 40 ان کے ہوں گے, 40 میرے ہوں گے, تو فگر ہو گیا مجھ سے
50-50.
ٹھیک ہے, 50
کر لیں گے, 50-50 نفع ہوگا,
ٹھیک ہے,
اور نقصان جو ہے جس کا اتنا کیپیٹل اسی اعتبار سے آئے گا,
ٹھیک,
نقصان بھی آ سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب دونوں رقم میں مل گئی,
ٹھیک ہے,
اس سے کسی ایک نے جا کے خریداری کی,
ٹھیک ہے,
وہ مال خریدا, خریدنے کے بعد ظاہر بات ہے بیچے گا
جی,
بیچا, جو نفع ہوا تقسیم کر لیں,
ٹھیک ہے,
چاہیں تو اس شاخص کو مزید آگے کنٹینیو کر لیں, چاہیں تو ختم کر لیں.
ٹھیک, آپ کا جواب مل گیا اور بڑا مطلب یہ ہوا کہ حل نکلا ہے نا,
حل بھی نکلتا ہے ہمارے یہاں,
حل ہی دیا آپ نے تو سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میں شاہد اقبال اتاری بول رہا ہوں فیصلہ باد سمندری سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں اور قسطوں پہ پھر جو اصل مالک بیچنے والے ہوتے ہیں, وہ ظاہر بات ہے وہ زیادہ آخر میں رقم جمع کر کر کے آخر میں زیادہ بن جاتی ہے اصل رقم سے, تو یہ قسطوں پہ چیز لینی جائز ہے کہ نہیں؟
جی مطلب قسطوں پہ چیز
آخر میں رقم زیادہ بن جاتی ہے,
وہ اصل میں جو قسطوں پہ لے رہے ہیں جیسے 2000 روپے مہینہ کر کے یا 2 لاکھ روپے مہینہ کر کے بھی لے رہے ہیں, تو جو کیش میں چیز جتنے کی تھی اس سے تو زیادہ ہی بن گئے. نہیں
دیکھیں, کسی چیز کو نقد بیچنا ہو تو سستی بیچنا, ادھار بیچنا ہو تو مہنگی بیچنا, یہ جائز ہے.
ٹھیک,
اب ادھار کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب جتنی بھی رقم ہے یک مشت بعد میں لی جائے,
ٹھیک,
کہ 6 مہینے بعد دینی ہے, سارا بعد دینی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو قسطوں میں بانٹ دیا جائے. تو قسطوں کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رقمیں بانٹ دی جاتی ہے کچھ مہینوں پر, دینے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ رقم دے رہا ہوتا ہے. فی نفس ہی تو یہ کام جائز ہے, لیکن جو کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں ان کے کام میں کافی کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں. کس کمپنی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا شرائط و ضوابط ہے, ان تمام کی تفصیل بتا کر علماء سے رہنمائی حاصل کریں. اچھا مہروز بھائی, ایک بڑی ہی عجیب و غریب صورت سامنے آئی.
جی,
ایک شخص کہتا ہے کہ جناب پچھلے دنوں ایک سوال آیا ہوا تھا ہمارے پاس
جی,
کہ یہ چیز آپ نے خریدنی ہے قسطوں میں 12,000 روپے کی,
ٹھیک ہے,
نقد ملتی ہے 10,000 روپے کی,
ٹھیک ہے,
تو یہ 10,000 روپے مجھ سے لے جاؤ,
ٹھیک ہے,
اور مجھے 12,000 لوٹا دینا,
ٹھیک ہے. یعنی چیز کیش میں خرید,
مطلب ہوگا یہ کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں قسطوں کا
جی جی,
تو ان کی پوری شرائط و ضوابط ہوتی ہوں گی, کوئی اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوگا. تو دوسرے خود ساختہ سمجھدار نے
جی
یہ طریقہ کار اپنایا کہ بھائی 10,000 کی نقد دیتا ہے, وہ 10,000 مجھ سے لے لو,
ٹھیک ہے,
لیکن تم نے 6 مہینے بعد لٹانے, اتنے میں وہ چیز بیچتا ہے 12,000 کی,
ٹھیک ہے,
تو مجھے 12,000 واپس کر دینا.
ٹھیک,
جب بھی صورت میرے سامنے آئی تو میرے ذہن میں قرآن مجید فرقان حمید کی وائز فوراً سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے. اس شخص نے کیا کیا؟ خرید و فروخت تھوڑی کی ہے اس نے
جی,
اس نے قرضہ دیا ہے
جی.
اگر یہ علماء سے رہنمائی حاصل کرتا
جی,
تو اس کو یہ مشورہ دیا جاتا کہ یہ 10,000 روپے لے کر اس کو ساتھ لے کر چلے جاؤ دکان پر,
ٹھیک ہے,
اور وہ خود چیز اپنے لیے خرید لو,
ٹھیک ہے,
اپنے لیے خریدنے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد اس کو 12,000 کے بھیج دو.
ٹھیک ہے,
یہ ہوتی ہے تجارت,
یہ جائز ہو جاتا,
جائز ہو جاتی.
ٹھیک,
لیکن اس نے پیسے دے دیے, یہ 10,000 لے جاؤ, 12,000 مجھے دے دینا. یہ سودی معاملہ ہے, مقصود ایک ہی, لیکن ایک صورت میں وہ سود, ایک صورت میں وہ حلال تجارت.
ٹھیک ہے,
بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ یہ کہا جائے گا کہ قابل رحم ہے.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے.
آمین. مفتی صاحب نے جیسے کہا, اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی بھی ایک انداز سے نیکی کی دعوت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, بلکہ کئی انداز سے کوشش کر رہی ہے. اسی میں مدنی دورہ بھی ہے جو بالخصوص چھٹی کے دن ہوتا ہے, مدنی قافلے بھی ہیں, جمعرات کو ہونے والا اجتماع بھی ہے, اور خود مدنی چینل کی جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. تو دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے, احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے.